ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. صوت القرآن, قرآن کی آواز.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم. سورة النجم کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کا وہ حصہ کہ جو آسمانوں کی بلندیوں پر محیط تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان کی سیر کرائی گئی, اس کا ذکر ہے. مشرکین کی نفی کی گئی ہے اور مجرمین کے آخرت کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. والنجم اذا ہوا, ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے. یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب صبح نمودار ہونے لگتی ہے تو ستارے بھی چھپنا شروع ہو جاتے ہیں, غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور اب آپ وہ نور لے کر آئیں کہ جس سے گمراہی کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی. والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے. ما ول صاحبکم وما غوا, تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ کوئی مغالطہ ہوا ہے اور نہ وہ راہ سے ہٹے ہیں. وما ينطق عن الهوى, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا, بلکہ صرف وہی ارشاد فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. اب یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ بہت عظیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے. یہاں بتایا گیا کہ یہ قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے, اور یہاں تک کہ آپ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن حکیم کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. آپ قرآن کی تشریح بھی بیان فرماتے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو عطا فرمائی. اسی طرح آپ دین کے انقلابی جد و جہد کے دوران صحابہ کرام کو مختلف احکامات دیا کرتے تھے. اسی طرح ذاتی زندگی کے معاملات کے حوالے سے آپ رہنمائی دیا کرتے تھے. یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کرتے تھے. وہ آپ کا ہر قول اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے. علمہ شدید القوا, انہیں سکھایا ہے ایک سخت قوت والے نے, ذو مرت, طاقت والے نے. مراد ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام, کہ جو اللہ کی وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. فاستوا, بس اس فرشتے نے قصد کیا, یعنی جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے. اور بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. فاستوا, پھر انہوں نے, یعنی جبریل امین علیہ السلام نے قصد کیا, ارادہ کیا, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے. وہ بالافق الاعلی, اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھے, یعنی آسمانوں کے اوپر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو. اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر تھے. ثم دنا فتدلا, پھر وہ نزدیک ہوئے, پھر اور نزدیک ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا, تو وہ کمان کے دو کناروں کے برابر رہ گئے یا اس سے بھی کم, یعنی بہت قریب ہو گئے جبریل امین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اتنا کہ جتنا کمان کے دو کناروں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. فاوحا الى عبده ما اوحا, تو جبریل امین نے اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو اللہ تعالی نے وحی فرمائی. ما کذب الفؤاد ما رآ, جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یرا, تو کیا جو انہوں نے دیکھا اے لوگوں تو اس میں جھگڑتے ہو. یعنی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان کی سیر کرائی معراج کے موقع پر, تو مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بارے میں جھگڑ رہے ہو, شکوک و شبہات میں مبتلا ہو. ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اور یقیناً انہوں نے جبریل امین کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا. یہ اشارہ ہے کہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. بخاری شریف میں دو مرتبہ کا ذکر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے نزدیک. مفسرین نے بیان کیا کہ یہ ساتویں آسمان کے اوپر کوئی مقام ہے لیکن متشابہات میں سے ہے. اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے اور اس کی اصل کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے. عندہا جنت المأوا, اس کے نزدیک جنت المأوا ہے. اب یہ بھی متشابہات میں سے ہے, کوئی بہت ہی بابرکت مقام ہے جس کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا. اذ یغشا سدرۃ ما یغشا, جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. مراد وہ سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تجلیات نازل فرمائیں جس کو دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما زاغ البصر وما طغى, نہ آنکھ نے دیکھنے میں کچھ کمی کی اور نہ وہ حد سے آگے بڑھی. خوب بھرپور مشاہدہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لقد رأى من آیات ربه الکبرى, یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ نے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا, جنت المأوا بھی دکھایا, ساتو آسمان بھی دکھائے, جنت کی سیر بھی کرائی, جہنم کے عذاب کی کیفیات بھی دکھائیں. یہ بڑی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. مزید ہم پڑھ چکے ہیں کہ معراج کے حوالے سے کچھ ذکر آیا تھا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں. مسجد بیت الحرام سے لے کے مسجد اقصا تک اللہ تعالیٰ لے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہاں سے پھر عروج ہے ساتو آسمان اور اس سے اوپر جہاں تک اللہ کو مطلوب تھا, اس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے. اب اس کے بعد مشرکین مکہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. افرائیتم اللات والعزا, کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو, وہ منات الثالثۃ الاخرى, اور ایک تیسری منات کو. انہوں نے اپنے بتوں کے نام بھی مونس والے رکھے تھے, اس کی طرح قرآن اشارہ کر رہا ہے. الکم الذکر ولہ الانثى, کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیے انہوں نے اور خود ان کو بیٹیاں پسند نہیں تھی, اس پر اللہ کا تبصرہ ہوا. تلک اذن قسمت ضیزا, بے شک یہ تو بڑی ہی بے ڈھنگی قسم کی تقسیم ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ تو صرف کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان یتبعون الا الظن وما تحوى الانفس, وہ تو پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی اور خواہش نفس کی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی, لیکن پھر بھی یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى, کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا کی تمام بھلائی تمام خیر. مراد یہ کہ کلی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے, انسان جو چاہے اس کو مل جائے ایسا ممکن نہیں ہے. کوشش انسان ضرور کرے, اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا, لیکن یہ اختیار انسانوں کا نہیں کہ جو تمنا کر لیں وہ ان کو مل جائے. کل اختیار بھلائی کا خیر کا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا, جس میں مشرکین کے توہمات کی نفی کی گئی ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دیتی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند فرمائے. شفاعت ہوگی تو اللہ کے اذن سے ہوگی اور صرف ان کے لیے کہ جن کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة, بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى, وہ فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں. وما لهم به من علم, اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان يتبعون الا الظن, وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان الظن لا يغني من الحق شيئا, اور گمان یقین کے مقابلے میں کچھ بھی نفع نہیں دیتا, کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اعراض کیجئے جو منہ موڑتا ہے ہمارے ذکر سے. ولم یرد اللہ الحیات دنیا, اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا. تو جو دنیا پرست ہیں آپ ان سے رخ پھیر لیجئے, یہ جانتے بوجھتے ہدایت کا انکار کر رہے ہیں, اب یہ قبول نہیں کریں گے. ذالک مبلغہم من العلم, یہ ہے ان کے علم کی رسائی کہ یہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں اور دنیا میں مبتلا ہیں. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا. وہو اعلم بمن اهتدى, اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا, تاکہ جن لوگوں نے برائی کی اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے اور سزا ان کو دی جائے گی. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا اللہ ان کو بھلائی کے ساتھ اجر عطا فرمائے. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، وہ کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ، ان کا ہو جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہیں. یہ ذکر قرآن حکیم میں پہلے بھی آیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 31 اور سورۃ الشورا آیت نمبر 37 میں، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دے گا. بڑے گناہ وہ ہیں کہ جن پر دنیا میں کوئی سزا مقرر کی گئی یا آخرت میں کوئی سزا مقرر کی گئی یا قرآن و حدیث میں جن گناہوں پر لعنت کی گئی ہے، یہ وہ گناہ ہیں کہ جو علماء نے کبیرہ گناہوں میں شامل کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ اللہ معاف فرما دے گا اگر بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علماء نے بات بیان کی کہ صغیرہ گناہوں کو بھی آدمی ہلکا نہ سمجھے، اور ایک صغیرہ گناہ مستقل مزاجی سے کر رہا ہے تو وہ بھی کبیرہ کے درجے میں ہو سکتا ہے. تو بچنا تمام گناہوں سے چاہیے، لیکن زیادہ ہمیں حساس اور سینسیٹیو ہونا چاہیے بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے مستحبات پر تو عمل ہو رہا ہو لیکن انسان حرام میں مبتلا ہو، شرک کر رہا ہو، والدین کی نافرمانی کر رہا ہو، جھوٹی گواہی دے رہا ہو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اس سے بچتا رہے اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے. ان ربک واسع المغفرۃ، بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا، وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. واذ انتم اجنت فی بطون امہاتکم، اور جب تم اپنی ماؤں کے بدن میں بچوں کی صورت میں تھے اللہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. فلا تزکو انفسکم، بس اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو کہ بہت ہی پاکیزہ اور بڑے نیک اعمال کر رہے ہو، یہ ظاہر کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے. ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ خوب جانتا ہے اسے جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، اس میں آخرت کا بیان اور نافرمانوں کا انجام ذکر کیا گیا ہے. افرائید الذی تولا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے رخ پھیر لیا. مفسرین کی رائے کہ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے لیے، اول اس شخص نے بات سمجھنے کی کوشش کی، پھر آمادہ بھی ہو گیا ایمان قبول کرنے کے لیے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم کیا قبول کر رہے ہو، اس نے کہا مجھے خوف بھی آخرت کا. تو کسی نے کہا کہ چلو تم ہمیں پیسہ دے دو ہم تمہیں بچا لیں گے، کچھ اس نے پیسہ دیا بھی بعد میں نہیں بھی دیا. لیکن یہ وہ شخص تھا کہ جو کچھ قریب آیا ایمان قبول کرنے کے پھر دور ہو گیا، اس کی طرف اشارہ ہے اس مقام پر. افرائید الذی تولا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کو جس نے رخ پھیر لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر دیا. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا، اپنی بات کو سچ ثابت کیا. جو ان رسولوں کو بات بیان کی گئی کیا اس کو اس کی خبر نہیں دی گئی، یعنی اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وان لیس للانسان الا ما سعى، اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کہ اس نے کوشش کی. جیسے کسی کا آیا تھا آیت نمبر 24 میں کہ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، محنت کرنی ہوگی، ایمان قبول کرو، نیک اعمال کرو، اس چیز کی قدر و قیمت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ تم اعمال بھی کر رہے ہو اور نیک اعمال بھی کر رہے ہو. تو یہاں کہا گیا کہ انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو اس نے کوشش اور محنت کی ہوگی. انسان کو توقعات وابستہ کرنی چاہیے اللہ سے جبکہ وہ اعمال کر رہا ہو ایمان کے ساتھ. ہاں اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہوں، قرآن نے اس کی تلقین کی ہے، یا جیسے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو بندہ کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی اولاد نیک ہے یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کیا تو اس کا ثواب بھی اس کے مرنے کے بعد اسے ملتا ہے. یہ آیت اس کے منافی نہیں، لیکن اس آیت میں اصل بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی تمناؤں کو لے کر نہ بیٹھ جائے، جھوٹی آرزوئیں لے کر نہ بیٹھے، بلکہ ایمان قبول کرے، محنت کرے، تب اللہ سے رحمت کی امید وابستہ کرے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کہ اس نے کوشش کی. یہاں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے قیامت کے حوالے سے. بعض لوگ اس آیت مبارکہ کو دنیا داری کے دھندوں کے لیے استعمال کرتے، حالانکہ دنیا کا رزق اللہ کے ہاں طے ہے، کئی کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن زیادہ پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس، زیادہ آمدنی نہیں ہوتی، اور کئی لوگ جو ہے وہ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ آیت مبارکہ خاص بحث کر رہی ہے آخرت کے حوالے سے۔ دنیا ہر ایک کو مل جائے گی لیکن آخرت صرف اسی کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو اختیار کرے۔ وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس قدر اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور ان قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ تمہارے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک وہ اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی اللہ ہے جس نے دو جوڑے پیدا کیے یعنی مرد اور عورت۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، ایک نطفے سے، قطرے سے، جبکہ وہ ڈالا جاتا ہے رحم مادر میں، ایک معمولی قطرے کے جز سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کی تخلیق فرماتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی اللہ پر ہے دوبارہ زندہ کرنا، جس نے پہلی مرتبہ زندگی عطا فرمائی وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک اللہ ہی ہے جو غنی بھی کرتا ہے اور تنگ دست بھی بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہ اللہ ہے جو شعرا ستارے کا رب ہے۔ یہ عرب کے معاشرے میں پوجا پاٹھ ستاروں کی بھی ہوا کرتی تھی، تو ایک بڑے ستارے کا نام شعرا تھا جس کی پوجا پاٹھ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تو اس اللہ کو پکارو نہ کہ ان ستاروں کو۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہ اللہ شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اس اللہ نے یقیناً قدیم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو باقی نہیں چھوڑا۔ اب یہ جو سمود ہیں عاد کے بعد آئے تھے، ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے پہلے والوں کے متعلق فرمایا عاد الاولی، قدیم یا پہلے والے عاد کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور سمود کو جو کہ عاد ثانی تھے ان کو بھی اللہ ہی نے ہلاک کیا۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو اس سے قبل، انہم کانہم اظلم و ابغا، بے شک وہ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹنے والی بستیوں کو اللہ نے دے مارا، یعنی قوم لوط کی بستیاں کہ جو ہلاک کر دی گئیں۔ فغشاہا ما غشا، تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے کہ ڈھانپ لیا، پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی اور پھر ڈیڈ سی میں ان کو الٹ دیا گیا، ڈھانپ دیا گیا پوری قوم کو۔ فبأی آلاء ربک تتمارا، بس وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبردار کرنے والوں میں سے ایک۔ عذبت العادفہ، قریب آنے والی یعنی قیامت قریب آ گئی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، کوئی ٹال نہیں سکے گا اس قیامت کو۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ دوبارہ زندگی تمہیں عطا کی جائے گی اور قبول نہیں کرتے اس کو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، مراد یہ کہ اگر تمہارے ساتھ عذاب کا معاملہ ہو جائے تو اس کا خوف کر کے تمہیں رونا نہیں آتا، ہنستے رہتے ہو، کھیل رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم غافل ہو، غفلت میں پڑے ہو، کھیل تماشوں میں لگے ہو، دنیا ہی کو مقصود بنا کر بیٹھے ہو، آخرت کو تم نے فراموش کر دیا۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو سجدے کی آیات قرآن حکیم میں ہے اس میں سے یہ پہلی آیت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اس کی تلاوت کی تو بے اختیار تمام کے تمام مشرک بھی سجدے میں چلے گئے تھے، سوائے ایک کے، امیہ بن خلف کے، اس سے کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ رکھ کر ذرا سا وہ جھک گیا، لیکن تمام مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے تھے اس آیت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے حالات کو بطور عبرت کے بیان فرمایا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، سابقہ اقوام میں سے قوم نوح اور قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کی تفصیل بخاری شریف میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے انگلی کا ایک اشارہ کیا چاند کی طرف اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور حرا کا جو پہاڑ تھا وہ گویا کہ ان دو ٹکڑوں کے بالکل درمیان میں آ گیا اور لوگوں نے واضح طور پر دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے. سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ کچھ لوگ جو چاند سے واپس آئے انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے دراڑے دیکھی ہیں چاند پر. اب اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. قرآن نے کہا سورہ القیامہ آیت نمبر 9 میں وجمع الشمس والقمر کہ قیامت برپا ہوگی تو سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا, یہ نظام ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس بات کا اعلان بھی کیا اور دکھا بھی دیا کہ اس طرح قیامت جب برپا ہوگی تو یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا, دو ٹکڑے ہو گیا تھا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا اور اگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور کہتے ہیں کہ جادو ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. معاذ اللہ. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہ جتنا جھٹلانا چاہیں جھٹلا لیں لیکن جو وقت مقرر آئے گا تو یہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوں گے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور یقینا ان کے پاس آ گئی وہ خبریں جن میں عبرت ہے, گزشتہ لوگوں کے حالات. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ کام حکمت کی باتیں تو انہیں خبردار کرنے والوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیجئے. یوم یدعو الداعی الی شیءٍ نکر جس دن بلائے گا ایک بلانے والا ایک ناگوار شے کی طرف, یعنی قیامت میں ان کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کو ناگوار محسوس ہوگا مجرمین کو. خشعن ابصارهم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ندامت کی وجہ سے. یخرجون من الاجداد کانهم جراد منتشر وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ منتشر ٹڈی دل ہوں, بھاگے چلے جا رہے ہوں گے, دوڑے چلے جا رہے ہوں گے خوف کے مارے دہشت کے مارے. مہتعین الی الداع پکارنے والے کی طرف لپکتے ہوئے. یقول الکافرون کہیں گے کفر کرنے والے ھذا یوم عاصر یہ بڑا سخت دن ہے. اب قوم نوح کا ذکر آ رہا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا بس انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی. وقالوا مجنون وازدجر اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے اور جھڑک دیے گئے ہیں. معاذ اللہ اس طرح کے الزام تراشی کی انہوں نے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر بس انہوں نے عرض کی اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں پس تو بدلہ لے لے. یہ 950 برس کے بعد یہ بدعا کی تھی پھر نوح علیہ السلام نے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر تو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دی, موسلا دھار بارش برسائی گئی. وفجرنا الارض عیونا اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. فالتقى الماء على امر قد قدر تو دونوں پانی اس کام پر مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا. پرادی کے آسمان سے بھی پانی برسا, زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہوا, یہ دونوں پانی مل گئے اس قوم کی تباہی کے لیے اور جو امر یعنی جو فیصلہ اللہ نے طے کیا تھا وہ صادر ہو گیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا. تجری بأعیننا وہ چلتی تھی ہماری نگرانی میں, اللہ کی سپرویژن میں سارا کام ہوا, اللہ کے حکم سے ہوا. جزا لمن کان کفر یہ بدلہ ہے ان کے لیے کہ جن کا انکار کیا گیا یعنی نوح علیہ السلام. ولقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر اور یقینا ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ حالات اس لیے اللہ تعالی نے بار بار قرآن میں بیان فرمائے کہ تاکہ لوگ گزشتہ اقوام کی اس ہلاکت سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے دین کو قبول کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. فکیف کان عذابی ونذر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اور یقینا ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. یہ آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ آئی ہے. اس وقت یہ سورہ القمر کی آیت نمبر 17 ہے, پھر آیت نمبر 22, پھر آیت نمبر 32, پھر آیت نمبر 40 میں یہی الفاظ آئے, بالکل ایک ہی آیت 4 مرتبہ کہ یقیناً اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا بس تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اب یہ قرآن حکیم ہے, اللہ کا اوپن انویٹیشن ہے تمام انسانیت کے لیے, جو چاہے گا اسے نصیحت مل جائے گی. اس قرآن کا بیسک میسج میری زندگی کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا, اس کائنات کی حقیقت کیا ہے, مجھے پیدا کرنے والا کون ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, کس بات سے راضی ہوگا کس بات سے ناراض ہوگا, یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے جو اس کے سرفیس پر موجود ہے. اب جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے. یہ قرآن حکیم اس اعتبار سے کہ بنیادی پیغام انسان کے سامنے واضح ہو جائے، انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے، اس اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اور اس اعتبار سے سمجھنے کے لیے ترجمے سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے. بہت سے غیر مسلم عربی تو نہیں جانتے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے دیگر ملکوں میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی زبانوں میں اور اسلام قبول کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ قرآن پزیس کر لیتا ہے. تو آغاز ترجمے سے کیا جا سکتا ہے، پھر علماء کی تفاسیر موجود ہیں. اب قرآن نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 97 اور سورہ دخان آیت نمبر 58 میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا ہے، عربی کے اندر. ترجمہ بہرحال ترجمہ انسان کا کلام ہے، عربی اللہ کا کلام، اللہ کی زبان ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ انسانی الزبان یا انسانی الفاظ کی تاثیر نہیں ہو سکتی. تو جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں تو فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے دنیا کی دیگر زبانیں سیکھ لی، قرآن ہم نے نہ سیکھا، قرآن کی زبان نہ سیکھی تو کل اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ انگریزی اتنی سیکھی کہ اب انگریزوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، تو کیا اتنی عربی نہیں سیکھ سکتے کہ جس سے قرآن براہ راست ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، ترجمے کی ضرورت نہ ہو، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، نماز میں پڑھ رہے ہوں، نماز میں سن رہے ہوں تو بار بار ہمیں نصیحت حاصل ہو. کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں پر تو یہ حجت ہے. انگریزی سیکھ لیتے ہیں، جرمن سیکھ لیتے ہیں، جاپنیز سیکھ لیتے ہیں، رشین سیکھ لیتے ہیں، فرینچ سیکھ لیتے ہیں، دنیا کے لیے نا، تو کیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی زبان نہیں سیکھ سکتے؟ تو اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پہلو سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور یہ سب کے لیے عام ہے. اگر کوئی کسی کو روکتا ہے اس پہلو سے تو بہت بڑا نادان آدمی ہے جو دین اور اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روک رہا ہے اس پہلو کے اعتبار سے. ہاں، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اس میں گہرائی بھی ہے، ڈیپتھ بھی ہے، گہرائی بھی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ قیامت ہو جائے گی لیکن اس کے آ جائے بعد اس قرآن کے نئے نئے پہلو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو ایک اعتبار سے دنیا کی مشکل ترین کتاب بھی ہے، سینکڑوں علوم حاصل کرنے کے بعد بھی، برسوں لگانے کے بعد بھی اس قرآن حکیم کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو ایک اعتبار سے آسان ترین نصیحت کے لیے بنیادی ہدایت سامنے آ جائے، زندگی کا مقصد واضح ہو جائے، ہر انسان کے لیے اوپن ہے یہ. دوسرے اعتبار سے مشکل ترین، ہمارے اسلاف نے پوری پوری زندگیاں لگا دی لیکن تب بھی وہ کہتے تھے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پوری پوری زندگیاں لگانے کے باوجود بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے مشکل ترین کتاب ہے. تو چار مرتبہ یہ بات اس مقام پر آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ اب قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے، كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے جھٹلایا تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَّحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ، بے شک ہم نے نامبارک دن میں ان پر تیز آندھی بھیجی جو مسلسل چلتی ہی رہی. سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں الفاظ ہے کہ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے، بالکل برباد کر دیا. فکیف کان عذابی ونذر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قوم ثمود اور قوم لوط کا ذکر ہے. کذب ثمود بالنذر، قوم ثمود نے خبردار کرنے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا. فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشر منا واحد نتبعه، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک اس صورت میں تو یقیناً ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. القی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم میں سے اس پر ذکر نازل کیا گیا ہے؟ یہ وحی اسی کو دی گئی ہم میں سے. بل ہوا کذاب الاشر، بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور شیخ خور ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. صالح علیہ السلام، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، وہ جل جان لیں گے کل ہی کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور خود پسند ہے، تکبر کرنے والا ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اوٹنی ان کی آزمائش کے لیے. فارتقب ہم مصطبر، تو اے صالح علیہ السلام آپ انتظار کیجئے، صبر کیجئے، ونبیہم ان الماء قسمت بینہم، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ ان کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، کل شرب محتور، اور ہر ایک کو پینے کی باری پر حاضر ہونا ہوگا۔ اونٹنی بہت بڑی تھی، ایک دن اس کے لیے مقرر تھا پانی پینے کا، اور ایک دن ان لوگوں کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے پانی پینے کا مقرر ہوا اللہ کی طرف سے۔ فنادوا صاحبہم فتعاقا فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، ایک شخص کو، اور اسے ہاتھ چلایا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، مراد اس کو ہلاک کر دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگاڑ بھیجی، زوردار آواز۔ فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ہو گئے روندی ہوئی سوکھی باڑھ کی طرح، بالکل چورا چورا کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط من نذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، تو بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے سوا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں بچا لیا صبح سویرے، نعمت من عندنا، اپنی طرف سے فضل فرما کر۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر ادا کرے۔ ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور یقینا لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو وہ ڈرانے کے بارے میں جھگڑنے لگے، شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ ولقد راودوه عن ضيفه، اور یقیناً انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کیا۔ وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے نوجوان لڑکوں کی صورت میں، تو قوم کے لوگوں نے برا ارادہ کرنا چاہا ان کے حوالے سے۔ فطمسنا اعینهم، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، انہیں اندھا کر دیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، اور یقیناً صبح سویرے ان پر ایک مستقل عذاب آ گیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور آخری رکوع ہے، آل فرعون کا ذکر ہے اور قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آل فرعون کے پاس رسول آئے، کذبوا بِآیَاتِنَا كُلِّهَا، تو انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے انہیں پکڑا ایک غالب اور صاحب قدرت کی پکڑ کی صورت میں۔ اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الذبر، کیا ان سے تمہارے کفار بہتر ہیں یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی معافی نامہ ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لینے والے، یہ اکڑ دکھا رہے ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، اور قیامت اس کی گھڑی بہت سخت اور بڑی تلخ ہوگی۔ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، جس دن وہ اپنے منہوں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، تم جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ اللهم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ انا کل شئین خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ ہر شے اللہ تعالی نے خوب عمدگی کے ساتھ بنائی۔ گرم علاقوں کے اندر اللہ تربوز پیدا فرما دیتا ہے، سرد علاقوں میں ریچھ جیسے جانور کو اللہ بڑے بال دے دیتا ہے، یا دیگر برفانی علاقوں کے جانوروں کو اللہ بڑے بال دے دیتا ہے۔ سورج کو اللہ تعالی نے زمین سے مناسب فاصلے پر رکھا، اگر وہ زیادہ دور ہو جاتا تو زمین سرد ہو جاتی، جم جاتی برف سے، ذرا قریب ہو جاتا تو زمین بھٹی بن کر ختم ہو جاتی۔ تو ہر شے مناسب انداز میں اللہ نے پیدا فرمائی اور رکھی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو صرف ایک ہی اشارہ ہے، جیسے کہ نگاہ کا پھرنا، جیسے اللہ فرماتے کل فیکون، ایسے اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے حکم دیں گے اور فوراً وہ واقع ہو جائے گی۔ ولقد اہلکنا اشیاعکم فہل من مدکر، اور یقیناً ہم نے تم جیسے کو ہلاک کیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ گزشتہ لوگوں سے تم عبرت حاصل کرو، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور اپنے عمل کو درست کرو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الذُّبُرِ، اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے صحیفوں میں موجود ہے، مراد ہے کہ اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں۔ سورہ انفطار آیت نمبر 11 اور 12 میں ذکر ہے کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے صحیفوں میں ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی عمل کوئی بھی قول ایسا نہیں کہ جو ان ریکارڈڈ ہو، جس کو لکھا نہ جا رہا ہو۔ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، صاحب قدرت بادشاہ اللہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب سورۃ الرحمن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پورے قرآن میں یہ منفرد مزاج کی صورت ہے، اس معنی میں کہ دو مخلوقات سے براہ راست اللہ نے خطاب فرمایا بار بار اس صورت میں، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ انسان و جنات دو ہی مخلوقات ہیں جو جواب دے ہیں اللہ کے ہاں قیامت کے دن۔ سورہ داریات آیت 56 میں ہم پڑھ چکے کہ ان دونوں مخلوقات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس صورت میں براہ راست دونوں مخلوقات سے خطاب ہے۔ 31 مرتبہ ایک ہی آیت آئی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ مزید یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد سورت الواقعہ، یہ دونوں صورتیں جوڑے جوڑے کی صورت میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ سورت الرحمن کے آغاز میں سب سے پہلے قرآن کا ذکر آئے گا، اور پھر کچھ آگے چل کے برے لوگوں کا ذکر ہے جہنمیوں کا، پھر عام نیک لوگوں کا ذکر آئے گا، اور پھر اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر آئے گا بالکل آخر میں۔ اس کے برعکس سورت الواقعہ میں ہم دیکھیں گے عکسی ترتیب کے ساتھ یہی چار باتیں آئیں گی۔ وہاں پہلے مقرب بندوں کا ذکر آئے گا، پھر عام نیک لوگوں کا ذکر آئے گا، پھر نافرمان لوگوں کا ذکر آئے گا، اور پھر قرآن کی عظمت کے حوالے سے گفتگو آئے گی۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور مجرمین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ان چار باتوں میں اللہ نے چار عظیم باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ کی سب سے عظیم ترین صفت صفت رحمت، اس کے لیے اللہ کا صفاتی نام آیا الرحمن۔ علم القرآن، تمام علوم اللہ ہی نے انسان کو سکھائے، جو علم انسان کے پاس ہے، لیکن جو ٹاپ کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، کل مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ کی تخلیق کا شاہکار اور ماسٹر پیس ہے انسان۔ فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، تمام تر صلاحیتیں اللہ ہی نے دی، سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، سونگنے کی بھی، لیکن بہترین صلاحیت وہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ ان چار باتوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن عطا فرمایا، اس مخلوق سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس بہترین علم کے لیے استعمال کرے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے بہترین علم دیا انسان کو، قرآن دیا، بہترین صلاحیتیں دی، وہ دنیا کے چند ٹکے کمانے میں لگا لے اس کو، یہ تو کوئی حاصل نہ ہوا۔ انسان میں نرا حیوان بن جائے، کھائے پیے اور موج اڑائے، تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہو گیا؟ تو بہترین صلاحیتوں کو بہترین علم یعنی قرآن کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن رکھ دیا، پوری کائنات عدل پر قائم ہے اللہ کی۔ اللہ تطغوا في الميزان، تم بھی توازن میں زیادتی نہ کرو، جس بیلنس پر اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس کو ڈس بیلنس نہ کرو، توازن رکھو، عدل قائم کرو۔ واقیم الوزن بالقسط، اور وزن کرو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسر الميزان، اور میزان میں خسارہ نہ کرو۔ جیسے پوری کائنات عدل پر، جسٹس پر قائم ہے، اسی جسٹس کو زمین پر قائم کرنے کی کوشش کرو. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت قسط پر, انصاف پر, جسٹس پر قائم ہو جائے. والارض وضعها للانام, اور اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا. فیہا فاکہۃ, اس میں میوے ہیں. والنخل ذات الاکمام, اور غلاف والی کھجوریں ہیں. والحب ذو العصف والریحان, اور غلہ ہے بھوسے والا, اور خوشبودار پھول بھی ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. آلاء کا لفظ نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قدرتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ آیت مبارکہ جب جنات نے سنی تھی تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا, جامع ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی. جنات نے کہا تھا, جو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, اے اللہ تیری نعمتوں میں سے ہم کسی ایک نعمت کی بھی تکذیب نہیں کرتے, تمام شکر تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ تعالی نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا, ٹھیکری جیسی, یعنی وہ مٹی جسے آگ میں پکا لیا جائے, اس سے انسان کی پھر تخلیق ہوئی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ, اور جنات کو آگ کی لپٹ سے اللہ تعالی نے پیدا کیا, وہ آگ سے بنائے گئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. رب الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ, وہ رب ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر روز سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے مختلف مقامات کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر سائنس نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ سردی اور گرمی کے اعتبار سے ایک انتہائی مشرق ہوتا ہے, ایک انتہائی مغرب ہوتا ہے. تو سردی اور گرمی میں یہ انتہائی جو مقامات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, تو دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر اس معنی میں. مرج البحرین یلتقیان, اس اللہ نے دو دریا بہائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے تو وہ ملتے نہیں ہیں. ایک کا پانی انتہائی میٹھا, ایک کا انتہائی کھارا, ایک کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے بڑا عمدہ ہے, دوسرے کا انتہائی تلخ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان. مرجان بھی موتی کی اقسام ہیں, لیکن ان میں نباتات کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شاخیں ہوتی ہیں پودوں کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی اللہ کے لیے ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چلنے والے جہاز. یہ بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں تو گویا دور سے معلوم ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو سمندر میں دکھائی دے رہے ہیں, اللہ انہیں تھامتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.